اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. الذین استجابوا للہ, جس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح تعریف فرمائی کہ ابو سفیان کا لشکر جب احد سے آگے جا نکلا اور مسلمان زخمی اور شہداء کو چھوڑ کر جب ایک جگہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ یہ اچھا موقع تھا کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر شکست دی جا سکتی تھی. یہ خیال آیا اور واپس لوٹنے کا خیال آیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اپنے اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان ان کے اس لشکر کی طرف چل پڑے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف وہی لوگ شریک ہو جائیں جو میدان احد میں پہلے بھی شریک تھے. 70 شہداء کی تدفین ہوئی, اپنے ساتھیوں کو زخمی اٹھایا اور خود تھکاوٹ اور اس قدر رنجیدگی اور اس قدر تکلیف, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چل پڑے تو اللہ رب العزت نے اس جماعت کی تعریف فرمائی ہے. اور پھر حمراء الاسد جو مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل آگے ہے وہاں تک اس جماعت نے سفر کیا اور دشمن کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو وہاں سے بہت کچھ بازار سے حمراء الاسد کے بازار سے غنیمت ملی, جس سے اللہ رب العزت نے انہیں ماضی کی تھکن اور تھکاوٹ کی مدد فرما دی اور بدلہ عطا فرما دیا. اور یوں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا اس قسم کے مارکے میدانوں میں ہوتے رہتے ہیں ایمان اور باطل کے, اہل ایمان اور اہل باطل کے, تاکہ اللہ رب العزت سچ اور حق اور باطل کے درمیان, صحیح اور غلط کے درمیان, طیب اور خبیث کے درمیان فرق کر سکے, واضح پتہ چلے کون رب کا وفادار ہے اور کون اللہ کا باغی ہے. اس لیے یہ مار کے ہوتے رہیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مال اکٹھا ہو رہا ہے, بلکہ ایک دن آئے گا کہ یہ مال ان کے گلے کا توک بنے گا. اور پھر اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وسائل اکٹھے کیا کرتے تھے تو بعض یہودی طنز کرتے تھے کہ دیکھو ان کا رب فقیر ہو گیا ہے الیاذ باللہ, اس لیے دین کے لیے انہیں وسائل کی ضرورت ہے. تو اس کی مذمت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کے بیہودہ بول سن رکھے ہیں اور عن قریب اللہ رب العزت انہیں اس کی سزا دے گا. اور پھر فرمایا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور خوش نصیب وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو وہ حقیقت میں کامیابی پا گیا. اہل ایمان کو تسلی دی کہ تمہیں کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے مختلف طور طریقوں سے ایذا اور تکلیف پہنچتی رہے گی, یہ تو اس دین کا مزاج ہے, لیکن تم صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑنا, یہی اللہ کی مدد اور نصرت کا بھی ذریعہ ہے اور رائے حق پہ استقامت کا بھی ذریعہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں, جس سے انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی قدرت کا پر اعتماد اور یقین اور بڑھتا ہے, اور اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرتے ہیں, فریاد کیا کرتے ہیں, اے اللہ ہم نے آپ کی سن بھی لی, اطاعت بھی کریں گے, اور آپ نے جو اپنے اللہ کے اپنے نبی کے واسطے ہمیں بتلایا تو ہم آپ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد عورت میں اگرچہ تخلیق میں فرق ہے اور ان کے دائرہ کار زندگی میں فرق ہے, لیکن اللہ کے قرب میں دونوں ایک دوسرے سے سبقت اور میدان مار سکتے ہیں. مرد ہو یا عورت, جو اللہ کی طرف بڑھیں گے اور ہجرت کی طرف چلیں گے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو اس کے مطابق اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تم کفار کی ترقی اور چمک دمک سے متاثر نہ ہونا, یہ چند روزہ ہے, زندگی ہے اور بہت تھوڑا ہوا سامان ان کے پاس ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اصل سرمایہ تقویٰ ہے, جو اللہ رب العزت کے پاس کوئی لے کے جائے تو پھر اللہ ہمیشہ کے باغات اور جنت کے سلسلے ہیں جہاں سے کبھی محرومی نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فلاح اور کامیابی کے چار اصول بتائے کہ مستقل مزاجی سے دیر پہ چلنا اور دشمن سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں چکننا اور ہوشیار رہنا، اور تقوی کو اختیار کرنا. یہ فلاح اور کامیابی کے بنیادی اصول ہیں. پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر اس کے اعراض میں اہل ایمان کو تقوی کی تلقین فرمائی اور صلح رحمی کی ہدایت فرمائی کہ اللہ کا واسطہ جب تم دیتے ہو تو پھر اس اللہ کے واسطے کا خیال رکھ کر آپس میں صلح رحمی کا خیال رکھو، اور یتیموں کا مال کی رعایت رکھو، اور ان کی کمزوری سے ان کے مال سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور تو مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے، اور یہ اسلام سے پہلے بھی بہت تھا، لیکن وہاں کوئی برابری اور انصاف نہیں تھا. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن حد مقرر کی ہے، چار ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بتایا کہ انصاف کا دامن اگر تم اختیار نہ کر سکے پھر ایک پر اکتفا کرنا، ورنہ کسی کے حق ضائع اور ظلم نہ کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور اسلام سے پہلے عورتوں کے اور بچوں کے کوئی حقوق نہیں تھے بلکہ پامال کیے جاتے تھے، کہ مال میں وراثت میں حق اس کا جسے تلوار چلانا آئے، گھوڑے پہ سوار ہونا آئے. یہ بچہ اور عورت ان دونوں چیزوں سے محروم ہے، اس لیے وراثت میں اس کا حق کوئی نہیں. لیکن اسلام آیا، اس نے بچوں کے حقوق بھی بتائے، عورتوں کے حقوق بھی عورتوں کو دیے، اور فرمایا وراثت میں اس کا بھی حق ہے. اور ایک لمبا رکوع، ایک لمبی کئی ساری آیتیں اس سلسلے میں اتاری، اور ہر ایک کی وراثت کا حق بتایا. بچی ہے، ماں کی شکل بیٹی ہے، یا ماں ہے، یا بیوی ہے، جو بھی شکل اس عورت کا کردار ہے، اس کے وراثت کا حق اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. باپ سے بھی ملے گا، شوہر سے بھی ملے گا، باپ سے بھی ملے گا، شوہر سے بھی ملے گا، اس کی وراثت کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ وراثت کی تقسیم اختیاری نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہے اختیار کر لیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی علم نہیں رکھ سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں، اس لیے اس تقسیم میں بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو بیہودہ اور فحاشی کا ارتکاب کرے ان کی سزا کا تذکرہ فرمایا. پھر کوئی نادانی میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اگر سچی توبہ کرے گا اللہ معاف فرما دے گا. پھر عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کرو، اگر تم نے کسی سے زندگی نہیں بنتی تو پھر دوسری شادی کرنی ہے تو اس کا حق ادا کرو، زیادتی اور ظلم نہ کرو. پھر ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو نسب کی وجہ سے ماں ہے، بیٹی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، ان سارے رشتوں کا تذکرہ. پھر آگے ساس ہے، ان رشتوں کا تذکرہ. پھر وہ عورت جس کے پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اس کا تذکرہ فرمایا، یا دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، اس کی حرمت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا اسلام آسانی پیدا کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ عورت سے بالکل الگ رہو، نہ حلال راستہ نکاح کا بتایا، لیکن نکاح کے اندر بتایا کہ عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھنا، محض اپنی نفسانی خواہش مقصود نہ ہو، اس کے حقوق کی بھی خیال رکھنا، اس لیے نکاح کا راستہ بتایا. اور اسلام تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. اور تم آپس میں مال ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے مت کھانا، ہاں تجارت کا راستہ جو باہم آپس میں رضامندی کے ساتھ ہو، اس طریقے سے تم لین دین کر سکتے ہو، لیکن ناحق کسی کا مال مت کھانا، بلکہ اپنا مال بھی ناحق خرچ مت کرنا، اس کی تلقین فرمائی. پھر فرمایا جو کبائر سے بچتا ہے اللہ اس کے صغائر ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہے. پھر اللہ نے مرد عورت کی جو تقسیم فرما دی، فرما اسی تقسیم پہ راضی رہنا. پھر گھریلو زندگی کے متعلق کچھ اصول فرمائے کہ چھوٹے سے چھوٹا سا ادارہ بھی جب اس کا کوئی سربراہ نہ ہو تو ادارہ چوپٹ ہو جایا کرتا ہے، گھر کی زندگی پورے معاشرے کی پہلی اکائی ہے، اگر وہاں کوئی سربراہ نہ ہو تو گھر کی زندگی بھی اجڑ جائے گی۔ مرد کو ذمہ دار بنایا لیکن گھر کی ملکہ کو بھی اہمیت اور عظمت دی۔ حاکم کا مطلب نہیں کہ اس کا اس پر آرڈر چلاتا رہے، حاکم کا مطلب یہ کہ نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے، نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی تربیت سے علی کے گھر میں گئی اور ان کی اہلیہ اور زوجہ بنی تو کہنے لگی، ارے میں نے اپنے ابا سے یہ سیکھا ہے، باہر کی زندگی آپ کے سپرد ہے، گھر کی زندگی سے میں آپ کو راحت دوں گی، باہر کی ذمہ داریاں تیرے سپرد ہیں اور گھر کی زندگی میں میں تجھے راحت دوں گی۔ یہ ایک دائرہ کار کی تقسیم تھا جو مرد عورت کے اندر تھا۔ تو مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ پھر فرمایا اگر کہیں آپس میں نہیں بنتی اور بات اطاعت نہیں کرتی تو اس کی مناسب تلقین اور مناسب تربیت کے اصول بتائے کہ اس کو سمجھاؤ اور اس کو سمجھا کر بات اس کے دل میں ڈالو، ورنہ بستر الگ کر دو، ورنہ تنبیہ ہی کرو۔ لیکن جو نیک خاتون ہے جو اللہ کی بھی فرما بردار ہے اور میاں کی عزت آبرو کی بھی خیال کرتی ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور کوئی اپنی غلطی سے باز آ جائے تو پھر اس پہ طنز اور تنقید نہ کرو، اور اگر بات نہیں بنتی تو باہر بات نہ نکالو، بلکہ دونوں خاندانوں کا ایک ایک فرد حکم بن جائے اور فیصلہ کر لے تاکہ گھر کی بات گھر ہی تک کی رہے اور معاملہ گھر ہی میں سمٹ جائے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے حقوق، والدین کے حقوق، مسکین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ساتھ بیٹھنے والوں کے حقوق، اور جسے کہیں کہ ان سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور ان کی رعایت رکھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر نشے کی ابتدائی اور شراب کی ابتدائی طور پہ جو مذمت آئی اس کا تذکرہ کہ نماز میں نشے کی حالت میں قریب مت ہونا۔ اور پھر اس امت کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ تیمم، کہ اگر اسے پانی میسر نہ آئے تو مٹی کے اندر اللہ نے اس کے لیے طہارت کا سامان رکھ دیا اور تیمم کرے اور پاکی حاصل کر کے اللہ کی اطاعت کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ وہ دنیا کے مفادات کے خاطر حق کو چھپا لیا کرتے تھے اور اللہ کی آسمانی کتاب میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے اور اس میں تحریف کیا کرتے تھے اور کچھ کا کچھ سامنے لے کے آیا کرتے تھے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک منافق شخص، اس کا ایک یہودی سے آپس میں جھگڑا ہوا اور یہودی حق پہ تھا، منافق نہ حق پہ تھا، اور یہ دونوں فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ تو وہ منافق اس پہ راضی نہ ہوا اور اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہودی کا نام سنتے ہی عمر میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اور جب وہاں گئے اور ان دونوں نے اپنا اپنا معاملہ پیش کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ فرمانے لگے تو وہ یہودی کہنے لگا، عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو کہ تمہارے رسول نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آ گئے اور تلوار سے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا، فیصلہ قبول نہیں کرے گا، پھر عمر کی تلوار ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ پھر منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک مسلمان کی جان عمر نے لے لی، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ کوئی نہیں مومن جو اللہ کے نبی کو حکم نہ بنائے اور آپ کے فیصلے میں دل پہ دل سے راضی نہ ہو، وہ تو ایمان والا ہی کوئی نہیں۔ یہ جو عمر نے کیا صحیح کیا ہے، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کی مدح میں اور تعریف میں اور حمایت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن آخری نبی اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ کئی مرتبہ عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ نے آسمان سے آیتیں بنا کر بھیج دی، اور کئی مرتبہ عمر کی ایک رائے ہوئی، اللہ نے حمایت میں قرآن کی آیتیں اتار دی۔ تو یہ موقع بھی اسی قسم کا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، کہ وہ حق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, پھر جہاد کی فضیلت بتائی اور جہاد کی عظمت کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جن کو اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. پھر فرمایا عام طور پہ جہاد سے راہ فرار اس لیے اختیار کیا جاتا ہے موت سے ڈر ہوتا ہے. فرمایا تم کسی بھی قلعے میں محفوظ ہو جاؤ, موت کا وقت جب آئے گا تو تمہیں وہ محفوظ قلعے بھی زندگی نہیں دے سکتے اور موت نہیں بچا سکتے. جب زندگی ہے تو میدانوں اور تلواروں کے نیچے بھی زندگی ہوتی ہے, اور جب موت ہے تو محفوظ قلعوں کے اندر بھی موت کی گھڑی پر موت آ جا کرتی ہے. اس لیے اس فضیلت سے محروم اور اس سچے جذبے سے محروم نہیں ہونا چاہیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن کو نہ حق نہ قتل کرنا, ہاں کسی مسلمان کو نہ حق قتل کیا گیا تو یہ قتل کرنا ایسا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. کسی مومن کو نہ حق قتل کرنا یہ آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. علماء نے لکھا کہ اگر کسی مسلمان کو جائز سمجھ کے قتل کر رہا ہے کہ چونکہ یہ پٹھان ہے اور چونکہ یہ مہاجر ہے, چونکہ یہ پنجابی ہے, چونکہ یہ بلوچ ہے, جائز سمجھ کے قتل کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل گیا اور ہمیشہ کا جہنمی بن گیا. اور اگر مسلمان سمجھ کے قتل تو کیا لیکن جائز نہیں سمجھ رہا تھا, ناجائز سمجھ رہا تھا, لیکن پھر بھی شر اس پر سوار تھا اور گناہ اس پر مسلط تھے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبی مدت تک یہ شخص جہنم میں رہے گا, لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا. اور اگر جائز سمجھ کے کیا, چونکہ یہ مہاجر ہے, چونکہ یہ پٹھان ہے, چونکہ یہ بلوچ ہے, چونکہ یہ پنجابی ہے, ہاں اگر جائز سمجھ کیا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اس پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو احتیاط کی تلقین فرمائی, اگر تم سفر میں ہو اور کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھے تم اپنی تلوار ہٹا لینا, تم اپنی تلوار ہٹا لینا, کہیں ایسا نہ کوئی غلط فہمی سے کوئی مسلمان تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جائے. کوئی زبان سے بھی کہہ رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, تم اپنی تلوار ہٹا لینا, ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان تمہارے ہاتھ سے مارا جائے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس بال کی تلقین فرمائی. کبھی باطل کی حمایت میں ایک واقعہ پیش آیا, ایک یہودی سے یہودی کی چوری ہوئی اور اس چوری کے بعد وہ جو منافق تھا وہ زبان کا بڑا تیز تھا, مجرم بھی تھا لیکن زبان کا بڑا تیز تھا, اس نے اپنے بہت سارے حمایتی کھڑے کر لیے, مجرم ہونے کے باوجود اپنے حمایتی کھڑے کر دیے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا, کبھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دینا, اور اگر یہ یہاں بچ بھی گیا تو کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں تو نہیں بچ سکتا, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ کسی سرگوشی میں خیر نہیں, کسی سرگوشی میں خیر نہیں ہے. ہاں خیر تب ہے, الا خیر کی صورت یہ ہے کہ جب وہ سرگوشی کسی نیک کام کرنے کے لیے ہو رہی ہو, کسی بھلائی کے لیے ہو رہی ہو, اور وہ سرگوشی مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے ہو رہی ہو, پھر اس سرگوشی میں خیر خیر ہے. لا خیر فی من نجوات لا خیر من صدقات الا معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء. اور یہ تین خوبیاں حضرات مفسرین نے لکھا کہ جس معاشرے کے اندر یہ تین خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہاں ایک دوسرے کی سچی خیر خائی ہو, اور وہاں بھلائی کی تلقین ہو رہی ہو, اور وہاں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑا جا رہا ہو, تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس معاشرے میں زندگی رکھی ہے اور اس معاشرے کو صحت مند بنا رکھا ہے. وہ صحت مند معاشرہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی خیر خائی ہو. صدقہ کا جامع ترین ترجمہ ہے صدقے کا, خیر خائی, ورنہ صدقے کا مطلب کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، میٹھے بولوں سے ملنا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی بوجھل سامان رکھنے والے کو ساتھ تعاون کر کے اس کا بوجھ اٹھا لینا، یہ سب صدقے کے معنی میں ہے. لیکن ایک جامع اس کی تعریف ہے صدقہ کے معنی کسی کی خیر خائی کرنا. فرمایا جب تک یہ معاشرے کے اندر یہ خیر خائی موجود ہوگی، خیر خائی موجود ہوگی اور بھلائی کی وہاں تلقین اور وہاں بھلائی کی تاکید باقی رہے گی اور اصلاح بین الناس اور لوگوں میں صلح اور آپس میں جوڑنے کا ماحول رہے گا، اس معاشرے میں خیر غالب ہوگی، اس معاشرے میں خیر غالب ہوگی. اور پھر فرمایا جب مسلمانوں کو آپس میں جوڑے کوئی اور اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. میرے عزیزو اب یہ خوبیاں ختم ہو جا رہی ہیں، اب توڑ پیدا کرنے والے بہت ہیں، جوڑ پیدا کرنے والے بہت ہیں، بہت کم ہیں. ہاں ملانے والے تھوڑے ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں. بدقسمتی ہے یہ کسی معاشرے کی، جسے کہیں گے بدقسمتی کی علامت ہے کہ وہاں توڑ کا ماحول مزاج بن جائے اور جوڑ کا مزاج اور ملاپ کا مزاج ختم ہو جائے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا جو بھی رسول کی اور اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ جہنم کا رکھا ہے اور ہمیشہ کی ناکامی ہے اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ایمان والی اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.